كحديث المصرات هي في اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أياما وقت إرادة البيع ليحلب المشتري بعد ذلك فيغتر بكثرة لبنه ويشتريه بثمن غال. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں میں مسئلہ مصرات لکھوا رہا تھا، کہاں تک لکھا بھائی؟ جی آخر میں آپ نے لکھا تھا لہذا اسے ترجیح ہے حدیث مصرات پر. آگے لکھئے بھائی الگ سطر میں، نیز یہ حدیث اجماع کے بھی خلاف ہے، نیز یہ حدیث اجماع کے بھی خلاف ہے. کیونکہ بالاجماع شریعت میں زمان دو قسم پر ہے، شریعت میں زمان دو قسم پر ہے. نمبر ایک زمان بالمثل، اگر وہ ہلاک شدہ چیز مثلیات میں سے ہو، نمبر دو زمان بالقیمت، اگر وہ ہلاک شدہ چیز ذوات القیم میں سے ہو، پس صاع تمر دونوں قسموں میں سے ایک قسم میں بھی داخل نہیں ہے، کیونکہ صاع تمر نہ تو دودھ کے لیے مثل ہے، اور نہ ہی قیمت، لہذا صاع تمر کو واجب قرار دینا، خلاف الاجماع ہوا. اور اجماع دلیل قطعی ہے، آگے الگ سطر میں لکھئے، نیز اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب عظیم ہے، اضطراب بیضاد اور طا کے ساتھ. نیز اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب عظیم ہے، بعض روایتوں میں صاع تمر کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے. بعض روایتوں میں دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں دودھ سے دگنی گندم کا ذکر ہے، دودھ سے دگنی گندم کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں، آگے الگ سطر لکھئے۔ نیز یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے، بلکہ معمول بھی ہے، ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، مگر مصالحتن نہ کہ قضاءن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ قضاءً اگرچہ مصرات واپس نہیں کر سکتا، لیکن اخلاقی طور پر بائع کے لیے مناسب یہ ہے، کہ اگر مشتری وہ جانور واپس کرے تو بائع اسے واپس لے لے اور چونکہ اس سے بائع کی بھی دل شکنی ہوگی، تو اس کو دور کرنے کے لیے صاع تمر دینے کا کہا گیا ہے، کہ بائع خوش ہو جائے یہ صلح ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، معلوم ہوا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں. لکھ لیا بھائی؟ چلیے بس یہ بحث مکمل ہوئی بھائی مسئلہ مصرات کی. بحث سمجھ میں آ گئی بھائی کہ یہ حدیث صاحب نور الانوار اور صاحب منار تو فرماتے ہیں کہ احناف نے اس حدیث کو خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے ترک کیا ہے کیونکہ غیر فقیہ راوی کی حدیث ہے. اولاً تو یہ بات ہی درست نہیں کہ یہ غیر فقیہ راوی کی ہے کیونکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور وہ مجتہد تھے بھائی فقیہ تھے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو ہم نے خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے ترک نہیں کیا بلکہ یہ آیتوں کے اور سنت مشہورہ کے اور اجماع کے خلاف ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا. اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ بلکہ ترک بھی نہیں کیا, ہمارے نزدیک بھی اس حدیث پر عمل ہے اور لیکن وہ عمل کس طرح ہے؟ مصالحتن ہے نہ کہ قضان. یعنی حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا یہ بطور صلح کے فرمایا, بطور قضا کے نہیں فرمایا بھائی. جی اب آئیے بھائی کتاب پر دیکھیے بھائی. کہ حدیث المصرات, جیسے کہ حدیث مصرات ہے, ہی فی اللغت حبس البہائم عن حلب اللبن ایاما, اور یہ لغت میں یعنی عربی زبان میں حبس البہائم جانور کو روکنا بند کرنا, عن حلب مویشیوں کو روکنا, عن حلب اللبن دودھ دوہنے سے دودھ نکالنے سے, ایامن کچھ دن, یعنی کچھ دن دودھ نکالنے سے روکنا یعنی ان کا دودھ نہ نکالنا, وقت ارادت البیع اس کو بیچنے کے ارادے کے وقت, لیحلب المشتری تاکہ مشتری دودھ نکالے, بعد ذالک اس کے بعد, فیغتر بکثرت لبنہ پس تو وہ دھوکے میں پڑ جائے اس کے دودھ کی زیادتی اور کثرت کی وجہ سے, ویشتریہ بثمن غال اور خرید لے اس کو مہنگے قیمت کے ساتھ, ثم یظہر الخطا بعد ذالک پھر اس کے بعد غلطی ظاہر ہو اس کے بعد, فلا یحلب الا قلیلا تو پھر دودھ نہ نکالے مگر تھوڑا سا ہی, پھر اس کے بعد غلطی کا پتہ چلتا ہے تو پھر دودھ نہیں نکلتا مگر تھوڑا سا ہی, وحدیثہ اور حدیث اس کی ہوا ما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہے جس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام قال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تصر الابل والغنم, کہ تم تصریہ نہ کرو اونٹنی کا اور بھیڑ بکری کا, فمن ابتاعہا پس جس نے اس کو خریدا, بعد ذالک اس کے بعد, فہو بخیر النظرین تو وہ دو باتوں میں سے بہتر کا اسے اختیار ہے, بعد ان یحلبہا بعد اس کا دودھ نکالنے کے, تو اس کا دودھ نکالنے کے بعد اسے دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات کا اسے اختیار ہے. ان رضیہا امسکہا, اگر وہ اس پر راضی ہو تو اس کو روک لے یعنی اپنے پاس ہی رکھ لے مشتری, وَإِن سَخِطَهَا اور اگر وہ اس کو ناپسند ہے, ردہا تو اس کو واپس کر دے, وَصَاعًا مِّن تَمَر اور ایک سا کھجور میں سے. یہ تو تھی حدیث بھائی. وَمَعْنَاهُ مَعْنَا اس کا یہ ہے کہ اِنِ ابْتُلِيَ الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْإِغْتِرَارِ کہ اگر مبتلا کیا گیا مشتری اس دھوکے کے اندر, فَإِن رَضِيَهَا پس اگر وہ اس پر راضی ہوا, فَخَيْرٌ وَحَسَنٌ تو بہتر ہے اور اچھی بات ہے, وَإِن غَضِبَهَا رَدَّهَا وَرَدَّ صَاعًا مِّن تَمَر اور اگر وہ اس کو ناراض کرے تو یہ بات اس کو ناراض کرے تو, ردہا تو اس کو واپس کر دے, وَرَدَّ صَاعًا مِّن تَمَر اور ایک سا تمر بھی واپس کرے, عِوَزَ اللَّبَنِ الَّذِي أَكَلَ فِي يَوْمٍ أَوَّلًا اس دودھ کے بدلے جو اس نے پہلے دن کھایا یعنی پیا. فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ پس یہ جو حدیث ہے یہ مخالف ہے قیاس کے ہر اعتبار سے, فإن زمان العدوانات والبياعات كلها مقدر بالمثل في المثل وبالقيمة في ذوات القيم، اس لیے کیونکہ عدوانات زیادتیاں، بیاعات جمع ہے بیاعتن کی، اور بیاعتن وہ چیز جس کو بیچا جائے بھائی، یعنی مبیعہ مبیعہ، فإن اور عدوانات جمع ہے عدوان کی، زیادتی کو کہتے ہیں، فإن زمان العدوانات والبیاعات، کیونکہ پس بے شک زیادتیوں کا اور بیچی جانے والی چیزوں کا زمان جو ہے کل لحاظ سب کے سب کا، مقدر بالمثلی، وہ مقرر کیا جاتا ہے مثل کے ساتھ، فی المثلی مثلی میں، وبالقیمت فی ذوات القیم اور قیمت کے ساتھ ذوات القیم میں، فزمان اللبن المشروبی، پس زمان اس دودھ کا جس کو پیا گیا، ینبغی ان یکون باللبن او بالقیمت، وہ مناسب یہ ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ ہونا چاہیے یا قیمت کے ساتھ، ولو کان بالتمری، اور اگر وہ کھجور کے ساتھ ہے، فینبغی ان یقاس بقلت اللبن وکثرته، تو مناسب یہ ہے کہ اس کھجور کو قیاس کیا جائے دودھ کی کمی اور کثرت کے ساتھ، یعنی اگر دودھ کم استعمال کیا ہے تو کھجوریں بھی کم ہونی چاہیے، اور اگر دودھ زیادہ استعمال کیا ہے تو کھجوریں بھی زیادہ ہونی چاہیے، لا انہ یجب صاع من التمر البتہ، نہ یہ کہ واجب ہو ایک ہی ساتھ ایک سا تمر قطعی طور پر، قل اللبن او کثر، دودھ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر حال میں ایک سا تمر ہی واجب ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے، فذهب مالک و شافعی رحمهم اللہ تعالی الى ظاہر الحدیث، پس گئے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمهم اللہ حدیث کے ظاہر کی طرف، وابن ابی لیلا و ابو یوسف رحمهم اللہ تعالی الى انه ترد قیمت اللبن، اور ابن ابی لیلا یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں بھائی، یہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دودھ کی قیمت واپس کرے گا، کیا کرے گا؟ دودھ کی، یعنی جانور بھی واپس کرے گا اور ساتھ دودھ کی قیمت، ایک سائے تمر کے بجائے دودھ کی قیمت وہ فرماتے ہیں، یہ بعض روایتوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے، اور ایک وہ میں نے ذکر کیا جو کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی باقی ائمہ کے ساتھ ہیں، ان کے نزدیک سائے تمر ہی دیں گے اور جانور بھی واپس کر سکتا ہے، و ابو حنیفہ رحمہ اللہ الى انه ليس له ان يردها، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں ہے اس کے لیے اس جانور کو واپس کرنا، وہ جانور واپس نہیں کر سکتا بھائی، ويرجع على البائع بارشها، اور وہ رجوع کرے گا بیچنے والے پر اس کے عرش یعنی اس کے زمان کے ساتھ، زمان اس سے لے لے گا جتنا فرق ہے قیمت کا، ويمسكها، اور اس کو اپنے پاس روک لے گا، ہاکذا نقلہ بعض الشارحین، اسی طرح نقل کیا ہے بعض شارحین نے، ثم هذه التفرقه بين المعروف بالفقه والعداله مذهب عیسی بن ابانا، اور پھر یہ جو فرق ہے معروف بالفقہ اور عدالت کے بیچ، یہ مذہب ہے عیسی ابن ابان رحمهم اللہ کا بھائی، وہی بحث جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی بھائی کہ یہ ان کا مذہب ہے، یہ پہلی بحث بھائی کہ حدیث کا راوی اگر فقیہ ہو تو وہ قیاس پر مقدم ہوگی، اور اگر حدیث کا راوی غیر فقیہ ہو تو پھر قیاس مقدم ہوگا اور اس کو ترجیح دی جائے گی اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ مذہب کس کا ہے؟ عیسیٰ ابن ابان کا، اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا بھائی، والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے مطابق یہ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کا قول بھی نہیں ہے، وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتے کبھی بھائی، وہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ ایسی بات قطعا نہیں کر سکتے کہ قیاس کو حدیث مرفوع پر ترجیح دے دیں، چنانچہ فرماتے تھے کہ میں نے تحقیق کی، مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا، معلوم ہوا کہ غلطی سے ان کی طرف یہ قول کسی منسوب ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیسے منسوب ہوا اور کس طرح یہ قول کتابوں میں آ گیا۔ جی آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، تابع کے معنی موافقت کرنا، اور موافقت کی ہے اس کی اکثر متاخرین نے، اکثر متاخرین نے کن کی موافقت کی ہے، کس کی طرف گئے ہیں؟ عیسیٰ ابن عفان رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف۔ یہ بات صاحب نور الانوار کی قطعاً قطعاً درست نہیں ہے بھائی۔ اکثر متاخرین جو ہیں اکثر وہ اسی طرف گئے ہیں کہ حدیث کو مقدم ہوگی قیاس پر ہر حال میں بھائی۔ بلکہ احناف کا مذہب بھی میں نے ذکر کیا کہ احناف تو سارے اس بات پر اکٹھے ہیں کہ امام صاحب کا کیا مذہب ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح ہے بھائی۔ یہ ایک مذہب تھا۔ دوسرا بھائی جو جس کی طرف اکثر گئے ہیں وہ اب آگے آ رہا ہے، وَأَمَّا عِنْدَ الْقَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور امام قرخی رحمہ اللہ کے نزدیک، وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، اور وہ جنہوں نے موافقت کی ہے ان کی ہمارے فقہا میں سے، ان کے نزدیک، فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِي شَرْطًا لِتَقَدُّمِ الْحَدِيثِ عَلَى الْقِيَاسِ، راوی کا فقی ہونا یہ شرط نہیں ہے حدیث کے قیاس پر مقدم ہونے کے لیے، بل خبر کل راو عادل مقدم علی القیاسی، بلکہ ہر عادل راوی کی خبر جو ہے وہ مقدم ہے کس پر؟ قیاس پر۔ اذا لم یکن مخالفا للکتاب والسنت المشہورۃ، جبکہ وہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو بھائی۔ ولہذا قبل عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حمل ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فی الجنین واوجب الغرۃ فیہ، اور اسی وجہ سے قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمل ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو، فی الجنین جنین کے اندر بھائی، جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، واوجب الغرۃ فیہ، اور اس میں غرہ واجب کیا، مع انہ مخالف للقیاس، باوجود اس کے کہ یہ قیاس کے مخالف ہے بھائی۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا بھائی، کسی نے غالباً کوئی عورت نے دوسری عورت کو مارا اور وہ عورت بھی ہلاک ہوئی اور اس کا بچہ بھی، پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی ہلاک ہوا، تو اب عورت کے بدلے تو عورت کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے تو قصاص آئے گا بھائی، اگر جان بوجھ کر کیا، اگر غلطی سے ہوا اس میں کیا آ جائے گی؟ دیت آ جائے گی۔ اب یہ بچے کے اندر بھائی اس میں کیا واجب ہوگا، کیا واجب ہوگا؟ تو صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضرت حمل ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا اسی قسم کے مسئلے کے اندر، کہ ہمارے قبیلے کی کوئی عورت تھی، اس کو دوسری عورت نے مارا کسی لکڑی وغیرہ سے، اس کو بھی ہلاک کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہلاک ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اس بچے کے لیے پھر غرہ واجب فرمایا بھائی۔ عورت کے اندر تو وہ قصاص وغیرہ جو آیا اور اس میں غرہ واجب کیا بھائی۔ غرہ یہ آپ کے حاشی میں تفصیل دی ہوئی ہے بھائی، کہتے ہیں اصل میں یہ گھوڑے کی جو پیشانی پر سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھائی۔ گھوڑے کو اگر آپ نے توجہ سے غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر کچھ سفید بڑا سا نشان ہوتا ہے بھائی، سفید نشان، سفید، تو اس کو غرہ کہتے ہیں، اور اصل میں تو کہتے ہیں یہ اس کو کہتے تھے، اور اس کا اطلاق غلام اور باندی پر پھر ہوتا ہے، اور یہاں پر فقہا کے نزدیک غرہ سے مراد جو ہے دیت کا نصف عشر ہے، دیت کا نصف عشر ہے۔ دیت کتنی ہوتی ہے آدمی کی؟ سو اونٹ، اس کا عشر دسواں حصہ کتنا ہوا؟ دس اونٹ، اور اس عشر کا نصف پانچ اونٹ، تو یہ غرہ نصف عشر ہے دیت کا، پانچ اونٹ، یعنی کہ یہ پانچ سو درہم بنتے ہیں بھائی، کتنے بنتے ہیں؟ پانچ سو درہم بنتے ہیں، تو یہ پانچ سو درہم یہ غرہ ہے۔ تو وہ حمل ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں جو ماں کے پیٹ میں تھا اس کے بارے میں غرہ واجب فرمایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو، اس حدیث کو قبول کیا، باوجود اس کے کہ یہ قیاس کے مخالف ہے بھائی، کس کے؟ قیاس کے مخالف ہے بھائی. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر وہ بچہ زندہ تھا پھر تو ایک جان گئی ہے تو پوری دیت آنی چاہیے, اور اگر وہ پہلے سے مردہ تھا پھر تو اس میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے بھائی. تو قیاس کے مطابق یا تو دیت آنی چاہیے یا کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. غرہ تو کسی صورت میں بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا باوجود اس کے قیاس کے مخالف تھی. معلوم ہوا حدیث کو کیا ہے؟ قیاس پر ترجیح ہے بھائی. ما انہ مخالف للقیاس, باوجود اس کے قیاس کے مخالف ہے. لأن الجنین ان کان حیا وجبت الدیت کاملۃ, اس لیے کیونکہ جنین جو ہے اگر وہ زندہ ہو تو اس میں پوری دیت واجب ہونی چاہیے. وان کان میتا فلا شیء فیہ, اور اگر وہ مردہ ہو تو کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے. واما حدیث الوضوء علی من قصح فی الصلاۃ, یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی. جو مذہب متن میں بیان ہوا کہ اگر راوی غیر فقیہ ہو تو قیاس کو ترجیح ہوگی خبر واحد پر, اگر حدیث کا راوی غیر فقیہ ہو تو قیاس کو حدیث سے یعنی خبر واحد پر ترجیح ہوگی. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث آتی ہے, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قہقہ لگائے نماز کے اندر اسے چاہیے کہ وضو اور نماز کا اعادہ کرے. وضو اور نماز دونوں کے اعادے کا حکم دیا گیا, یعنی اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی قہقہ لگانے کی وجہ سے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا. اب یہ حدیث خلاف القیاس ہے بھائی, خلاف القیاس. اور کیونکہ وضو جو ہے قہقہ لگانے سے وضو, نماز تو ٹھیک ہے ٹوٹ گئی, اب وضو ٹوٹنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بھائی. وضو تو نہیں ٹوٹنا چاہیے, ٹھیک ہے نماز ٹوٹ گئی, تو یہ حدیث خلاف القیاس ہوئی. اور یہ تو یہاں پر پھر حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر کیوں نہیں عمل کیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے تو کیا بتلایا کہ راوی اگر غیر فقیہ ہو تو پھر حدیث کے بجائے کس پر عمل کیا جائے گا؟ قیاس پر عمل کیا جائے گا. تو یہاں حدیث پر عمل کیا گیا اور قیاس کو چھوڑ دیا گیا, اس کی کیا وجہ؟ تو جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں واما حدیث الوضوء علی من قصح فی الصلاۃ, اور باقی حدیث جو ہے وضو کی جو حدیث ہے, علامن اس شخص پر, قہقہ فی الصلاۃ جو قہقہ لگائے نماز کے اندر, فہو و ان کان مخالفا للقیاس, پس وہ حدیث اگرچہ قیاس کے مخالف ہے, لیکن رواہ عدت من الصحابۃ الکبرا, لیکن روایت کیا ہے اس کو کئی بڑے صحابہ نے, کا جابر و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہما, جیسے کہ حضرت جابر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اور ان کے علاوہ صحابہ ہیں, ولذا کان مقدما علی القیاس, اور اسی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ قیاس پر مقدم ہے. وان کان مجہولا, اور اگر وہ راوی جو ہے مجہول ہو. بھئی پیچھے بحث کے شروع میں کیا بتلایا تھا کہ راوی اگر کہ راوی یا تو معروف ہوگا یا مجہول, اور معروف پھر یا تو معروف پھر جو ہے معروف بالفقہ ہوگا یا معروف بالعدالت ہوگا. اس کی دونوں قسمیں گزر گئیں بھائی اور تفصیل بیان ہو گئی. اور اگر راوی مجہول ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس میں بتلایا تھا پانچ قسم پر بنے گی بات بھائی. کتنی صورتیں بنیں گی؟ پانچ قسم کی, پانچ قسم کا صورتیں بنیں گی. کون کون سی؟ دیکھیے صرف متن دیکھ لیجئے. ایک صورت تو یہ, فَإِن رَوَا عَنْهُ السَّلَف, کہ سلف نے یعنی بزرگوں نے کیا کیا ہو, اس سے روایت کیا ہو, اور علماء فقہا صحابہ نے اس سے روایت کیا ہو. اب اختلفوا فیہ, یا اس میں کیا کیا ہو بھائی, ایسے راوی کی حدیث ہے, ایسے صحابی کی حدیث ہے جو روایت حدیث میں معروف نہیں. کس میں؟ روایت حدیث میں معروف نہیں, یعنی ایک دو حدیثیں اس سے مروی ہیں زیادہ, تو وہ روایت حدیث میں وہ معروف نہیں ہے. تو اس قسم کا اگر راوی ہو صحابی ہو, تو اگر اس سے بزرگوں نے یا تو روایت کیا ہوگا یا اس میں اختلاف کیا ہوگا، یعنی بعض اس کو قبول کرتے ہیں بعض اس کو رد کرتے ہیں، او سکت عن الثانی، یا اس میں اعتراض کرنے سے سکوت کیا، یعنی اس پر اعتراض نہیں کیا، اس پر اس کی روایت پر اعتراض نہیں کیا. یہ تین صورتیں ہو گئی. چوتھی صورت آگے آ رہی ہے اگلے متن میں، اور اگر سلف کی طرف سے رد ظاہر ہو، سلف نے کیا کیا ہو، دیگر صحابہ فقہا وغیرہ نے اس کو رد کیا ہو، یہ چوتھی صورت ہو گئی. اور پانچویں صورت بھائی، اگر اس کی حدیث ظاہر نہیں ہوئی، یعنی معروف نہیں ہوئی فی سلف بزرگوں میں، فلم یقابل برد ولا قبول، پس مقابل نہیں ہوا گیا اس کا نہ رد کے ساتھ اور نہ قبول کے ساتھ، بھئی اس وقت ان کو معلوم ہی نہیں ہوئی، ظاہر ہی نہیں ہوئی ان کے سامنے حدیث، ظاہر ہوتی تو وہ رد یا قبول کرتے. تو یہ پانچ صورتیں ہو گئیں بھئی، کہ وہ راوی صحابی روایت حدیث میں اگر مجہول ہے تو پھر اس کی روایت کو دیگر صحابہ نے فقہا نے حدیث کو قبول کیا ہوگا، یا اس میں اختلاف کیا ہوگا، یا اس کے بارے میں سکوت کیا ہوگا، خاموشی کی ہوگی، یا اس کو رد کیا ہوگا، یا نہ رد کیا ہے اور نہ قبول کیا ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہی نہیں ہوئی حدیث. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یا یہ پانچ صورتیں بنیں گی بھائی. تو دیکھیے کہتے ہیں وہ انکان مجہولن، اور اگر حدیث کا راوی صحابی جو ہے وہ مجہول ہو، ای فی روایت الحدیث، یعنی کہ روایت حدیث میں، والعدالتی، اور عدالت میں عادل ہونے میں، یعنی قابل اعتماد ہونے میں. یہ لفظ شارح کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں بھائی، اس امت کے سب سے بڑے عادل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو مجہول ہیں کس اعتبار سے بھائی؟ مجہول ہیں فی روایت الحدیث. بس بات سمجھ میں آ گئی بھائی، عدالت میں نہیں، صحابی تو ہر ایک عادل ہے، تو صرف کس چیز میں مجہول ہے؟ مثلا وہ راوی روایت حدیث میں، پہلے صحابہ جو گزرے وہ معروف ہیں روایت حدیث میں، پھر ان میں کوئی فقیہ ہے کوئی غیر فقیہ، اور یہ صحابی کس قسم کا ہے؟ مثلا معروف نہیں ہے روایت حدیث میں، نہیں ایک دو حدیثیں ہی روایت ہیں، ان سے زیادہ نہیں روایت بھائی. اور اگر عدالت کا لفظ باقی رکھتے ہیں تو پھر اس سے صحابہ مراد نہیں، مطلق راوی حدیث، چاہے صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کوئی بھی ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی، پھر عدالت کا لفظ ہی اگر اس کو عام رکھا جائے. وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اور اگر وہ راوی مجھول ہو، اَي فِي رِوَایَتِ الْحَدِيثِ وَالْعَدَالَتِينِ، روایت حدیث اور عدالت میں، لا فی النسبی، نہ کہ نسب میں، نسب میں غیر معروف مجہول ہونا اس سے کوئی نقصان نہیں، کہ نسب کا پتہ ہی نہیں کس کی اولاد ہے کون ہے، اس سے بھائی روایت حدیث پر اثر نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں مجہول ہونا روایت حدیث میں مجہول ہو، نہ کہ نسب میں، نسب میں مجہول ہونا یہاں مراد نہیں ہے بھائی. بِأَلَّمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ اَوْ حَدِيثَيْنِ، بئی طور کے معروف نہیں ہے مگر وہ ایک حدیث کے ساتھ یا دو حدیثوں کے ساتھ، قوابسط ابن معبد، جیسے کہ وابسہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فحالہ لا یخلو عن خمسۃ اقسام، تو اس قسم کا جو راوی ہے اس کا حال خالی نہیں ہے پانچ قسموں میں سے. فإن روا عنہ السلف، پس اگر اس سے روایت کیا ہے سلف نے، بزرگوں نے اور صحابہ نے، او اختلفوا فیہ، یا اس میں اختلاف کیا ہے، او سکتوا عن الثانی، یا سکوت کیا یعنی خاموشی کی ہے اس پر اعتراض کرنے سے، صار کالمعروف، تو یہ راوی بھی کس کی طرح ہوا؟ معروف کی طرح، جیسے ان کی خبر کو قبول کیا جاتا تھا اس کی خبر کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا. فی کل من الاقسام الثلاثۃ، ان تینوں قسموں کے اندر، ان تینوں میں سے ہر قسم کے اندر اس کو قبول کیا جائے گا. کون سی تین قسمیں؟ یا تو بزرگوں نے اس کو کیا کیا ہو، اس کی حدیث کو قبول کیا ہو، یا اس میں اختلاف کیا ہو، یا اس میں سکوت کیا ہو اعتراض نہ کیا ہو تینوں صورتوں کے اندر وہ معروف کی طرح ہے، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا. لأن روایت السلف شاہدۃ بصحتہ، اس لیے کیونکہ سلف کا اسے روایت کرنا یہ شاہد ہے اس کے صحیح ہونے کا. والسکوت عن الطعن بمنزلۃ قبولہم، اور ان کا اعتراض سے سکوت کرنا یہ ان کے قبول کرنے کے درجے میں ہے. فلذا یقبل، اس وجہ سے قبول کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر قبول کیا اور روایت کی ہے یہ تو صحیح ہونے کی علامت ہے، اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو اعتراض نہ کرنا بھی کس چیز کی علامت ہے؟ اس کو قبول کرنے کی. فلذا یقبل، اس وجہ سے اس کو قبول کیا جائے گا. واما المختلف فیہ، اور باقی وہ جس میں اختلاف کیا گیا ہو. فاوردوا فی مثالہ، پس لے کر آئے ہیں علماء اس کی مثال میں. ما وہ حدیث رویہ جو روایت کی گئی ہے. ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سئل عن من تزوج امرأة ولم يسمي لها مہرا حتى مات عنها، ان سے پوچھا گیا عن من، اس شخص کے بارے میں، تزوج امرأة، جس نے نکاح کیا شادی کی ایک عورت سے، ولم يسمي لها مہرا، اور مہر مقرر نہیں کیا اس کے لیے، حتا ماتا عنہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ کر اسے کا انتقال ہوا. ماتا عنہا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑ کر اس کا انتقال ہوا. تو بھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک عورت سے نکاح تو ہوا لیکن صحبت نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو گیا، تو اب اس عورت کو مہر ملے گا یا مہر نہیں ملے گا؟ بیوی تو ہے، وارثہ تو بنے گی، لیکن مہر، بھائی مہر تو دین ہوتا ہے خاوند کے ذمے، اور آپ جانتے ہیں کہ وراثت کے اندر سب سے پہلے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے بعد دیون ادا کیے جاتے ہیں. اگر مرنے والے پر کوئی قرضے تھے وہ ان کی ادائیگی پہلے کی جاتی ہے، چاہے سارا مال ہی اس کے اندر کیوں نہ ختم ہو جائے. پھر اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے تو پھر اس میں تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی. اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے وارثوں کا نمبر، اب جو مال بچے گا آخر میں وہ کس میں تقسیم ہوگا؟ وارثوں میں. تو مال تو وارثوں میں تقسیم ہونا ہے، اس بیوی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا، لیکن کیا اس کو مہر ملے گا یا نہیں؟ مہر تو دین ہوتا ہے، تو مہر پہلے الگ سے دینا پڑے گا، اور وراثت کا حصہ تو آخر میں پھر اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی اس کو ملے گا. تو پوچھا گیا کہ اس عورت کو اب مہر دیا جائے گا یا مہر نہیں دیا جائے گا، صرف میراث اس کو ملے گی بھائی. تو ان سے پوچھا گیا عم من تزوج امراتن، اس شخص کے بارے میں جس نے نکاح کیا ایک عورت سے، ولم یسم ملہا مہرن، ان مقرر نہیں کیا اس کے لیے مہر، حتا مات عنہا، یہاں تک کہ اس عورت کو چھوڑ کر اس کا خاوند کا انتقال ہو گیا. فاجتہد شہرن، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کیا ایک ماہ تک، ایک ماہ تک غور و فکر کرتے رہے اس مسئلے کے بارے میں. وقال بعد ذالک، اور فرمایا اس کے بعد، ما سمعت من رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام شیئا، میں نے حضور علیہ السلام سے کچھ نہیں سنا، یعنی اس بارے میں میں نے کچھ نہیں سنا. ولیکن اجتہد برائی، لیکن میں اجتہاد کرتا ہوں اپنی رائے کے ساتھ. فإن اصبت، پس اگر میں مصیب ہوا یعنی حق تک پہنچ گیا، فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اگر میں حق تک پہنچ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی نصرت سے ہوگا. وإن اخطأت، اور اگر میں نے غلطی کی، فمنی ومن الشیطان، تو یہ میری طرف سے ہوگا اور شیطان کی طرف سے ہوگا، کہ یعنی کہ اس نے مجھے غلطی میں مبتلا کیا. ارا لہا مہر مثل نسائها، میں خیال کرتا ہوں اس کے لیے اس جیسی عورتوں کے مہر کو. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس جیسی عورتوں کے کا مہر ہوگا، یعنی اسے مہر مثل دیا جائے گا. بھائی مہر مثل دیا جائے گا، کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے لیے مہر سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تھا نکاح میں. بھائی سمجھ میں آیا؟ اگر مہر ذکر تھا وہ تو پھر ملے گا ہی ملے گا، یہ اس عورت کی بات جس کے لیے مہر ذکر نہیں کیا تھا. تو تو وہ کہتے ہیں ارالہا محرم مثلی نسائیہا، میں خیال کرتا ہوں اس کے لیے اس جیسی عورتوں کے جیسا مہر، لا وقص ولا شطط، نہ تو اس میں کچھ کمی ہو اور نہ زیادتی، پورا اتنا مہر دیا جائے. فقام معقل بن سنان، تو کھڑے ہوئے حضرت معقل ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، وقال اور فرمایا اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی بردع بنت واشق، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا بردع بنت واشق کے بارے میں، مثل قضائی کا، آپ جیسے فیصلے کے مثل. میں گواہی دیتا ہوں حضور علیہ السلام کے سامنے اسی طرح کا واقعہ پیش اس زمانے میں پیش آیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا جس طرح آپ نے فیصلہ فرمایا ہے. فسر ابن مسعود سرورا لم یرا مثلہ قط، تو خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرورا، اتنا خوش، لم یورا مثلہ قط، کہ کبھی بھی اس کے مثل ان کو نہیں دیکھا گیا. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اتنا خوش ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. کیوں یہ خوش، اتنے زیادہ خوش کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں لموافقت قضائہ، قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ موافق ہونے ان کے فیصلے کے، حضور علیہ السلام کے فیصلے کے، کہ ان کا فیصلہ کس کے مطابق ہوا تھا؟ حضور علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق ہو گیا تھا، تو بہت خوش ہوئے بھائی. وَرَدَّهُ عَلِيٌ رضی اللہ تعالی عنہ، اور رد کیا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اس طرح معقل ابن سنان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ فرمایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کو رد کر دیا. وقال اور فرمایا ما نصغی بقول اعرابی بوال علی عقبیہ، ہم اصغا یصغی کے بانے کے معنی ہوتے ہیں توجہ سے سننا بھائی، کان لگا کر سننا. ما نسقی بقول اعرابی، ہم نہیں سنتے ایک دیہاتی کا قول، بوال علی عقبیہ، جو پیشاب کرنے والے ہیں، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، ہم ایسے دیہاتیوں کی بات نہیں سنتے جو پیشاب کرنے والے ہیں اپنی ایڑیوں پر. بھائی عرب کی عادت تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، بھائی وہ پیشاب وغیرہ میں احتیاط نہیں کرتے تھے بھائی، بیٹھ کر بھی کہیں پیشاب کر رہے ہیں وہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ پاؤں پر پڑتے، جہالت کا زمانہ تھا، پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ اسلام کے بعد بھی یہی حالت تھی بھائی، اسلام کے بعد تو ان کو اللہ نے دین کے اندر وہ مقام نصیب فرمایا، وہ بلند مقام کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا بھائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس وہ جو گزشتہ عادت تھی اس کے مطابق کلام کیا اور فرمایا کہ ہم ایک ایسے دیہاتی کی بات نہیں سنتے جو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں. وحسبها الميراث ولا مہر لها، اس عورت کے لیے میراث کافی ہے، ولا مہر لها، اور اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں بھائی، اور مجتہد ہیں، خلیفہ راشد بھائی، اور بڑے صحابہ میں سے، تو یہ وہ فرما سکتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وحسبها الميراث ولا مہر لها، اس کے لیے میراث ہے، ولا مہر لها، اور اس کے لیے مہر نہیں، اس کے لیے میراث کافی ہے. لمخالفت رأیہ، بوجہ حضرت علی کی رائے کے مخالف ہونے، کیونکہ حضرت علی کی رائے اس مسئلے میں کیا تھی؟ مخالف تھی. کیوں وہ ہوا؟ اور وہ یہ کہ ان المعقود علیہ عاد الیہ الیہا مسلما، اس لیے کیونکہ وہ چیز جس پر عقد ہوئی تھی وہ تو لوٹ آیا اس عورت کی طرف پورا کا پورا. بھائی خاوند نے تو اس سے نفع اٹھایا ہی نہیں عورت سے، اگر صحبت کرتا تو مہر پکا ہو جانا تھا، اس نے صحبت تو کی نہیں، تو معقود علیہ تو عورت کے پاس پورا لوٹ آیا. فلا تستوجب بمقابلته عوضا، تو لہذا اس کے مقابلے میں عوض واجب نہیں کیا ہوگا بھائی، عوض واجب نہیں کیا جائے گا. کما لو طلقها، جیسے کہ اس نے اس کو طلاق دی ہو. قبل الدخول صحبت سے پہلے بئی، ولم يسمي لها مہرا، اور حال یہ ہو کہ مقرر نہ کیا ہو اس کے لیے مہر. بھئی عورت کے لیے اگر مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو کتنا مہر دیں گے؟ نصف مہر. لیکن اگر مہر مقرر ہی نہیں کیا اور پھر صحبت سے پہلے طلاق دے دے، پھر یاد رکھیے کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف متعت النکاح دینا پڑے گا، یعنی دو تین کپڑے جو ہیں وہ کپڑوں کا جوڑا اس کو دینا پڑے گا. بھائی فعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاملہ ہاہنا بالرأی والقیاس، پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر عمل کیا رائے اور قیاس پر. وقدمہ علی خبر الواحدی، اور قیاس کو مقدم کیا خبر واحد پر. ونحن عملنا بحدیث ماقل بن سنان، اور ہم نے عمل کیا حضرت ماقل بن سنان کی حدیث پر. لأن الثقات من الفقهاء علقمة ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة، اس لیے کیونکہ قابل اعتماد جو ہے ثقہ جو ہے فقہا میں سے، قابل اعتماد جو فقہا میں سے ہیں، جیسے کہ حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور حضرت حسن رحمہم اللہ، جب انہوں نے روایت کیا اس سے صار كالمعروف بالعدالة، تو وہ بھی کس کی طرح ہو گئے؟ وہ معروف بالعدالت کی طرح ہو گئے. بھائی وہو مؤکد بالقیاس، اور یہ قیاس کے ساتھ بھی مؤکد ہے، قیاس کے ساتھ بھی پختہ ہوتا ہے، قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے. کس طرح؟ کہتے ہیں وہو ان الموت یؤکد مہر المثل کما یؤکد المسمى، کہ موت جو ہے وہ پکا کر دیتی ہے مہر مثل کو، جیسے کہ موت جو ہے وہ پکا کر دیتی ہے مقررہ مہر کو. موت کی وجہ سے جس طرح مقررہ مہر پختہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مہر مثل بھی پختہ ہو جاتا ہے. بھائی اگر مہر مقرر کیا تھا، مہر مقرر کر دیا اور ابھی صحبت نہیں کی، پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیے صورت میں مہر مقرر ہے، عورت کو پورا مہر ملے گا. تو موت کی وجہ سے جیسے مقررہ مہر پکا ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مہر مثل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موت کی وجہ سے پختہ ہو جائے گا، تو اس کو مہر مثل ملنا چاہیے. بھائی جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے. بھائی تو ایک قیاس ان کا اور ایک قیاس ان کا ہے، بھائی تو دونوں قیاس ہیں. بھائی وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا الرَّدُّ كَانَ مُسْتَنْكَرًا، اور اگر ظاہر نہ ہو سلف کی بزرگوں کی طرف سے إِلَّا الرَّدُّ مگر رد ہی، كَانَ مُسْتَنْكَرًا، تو یہ راوی کیا ہوگا؟ مستنکر. مستنکر کا معنی ہے ناپسندیدہ، مراد ہے یہاں غیر معروف. کیا معنی کریں یہاں؟ غیر معروف. اور اگر بزرگوں کی طرف سے ظاہر نہ ہو مگر رد ہی، کان مستنکرن، تو یہ راوی کیا ہوا؟ غیر معروف ہوا. فلا یقبل، تو قبول نہیں کیا جائے گا اس کی روایت کو. وہذا هو القسم الرابع من المجهول، اور یہ چوتھی قسم ہے مجہول میں سے. ومثاله ما روت فاطمہ بنت قیس، اور مثال اس کی وہ جو روایت کیا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ ان زوجہا طلقہا ثلاثاً، وہ فرماتی ہیں کہ ان کے خاوند نے ان کو تین طلاقیں دی تھیں. ولم يفرض لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنا ولا نفقتا، اور حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا ان کے لیے نہ سکنا اور نہ نفقہ. حضور علیہ السلام نے ان کو، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے خاوند نے طلاق دی تھی، اور کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے نہ میرے لیے سکنا یعنی رہائش کا بھی حکم نہ فرمایا اور نفقے کا حکم بھی. حالانکہ آپ جانتے ہیں بھائی عورت کو، ہمارا مذہب کیا ہے، عورت کو طلاق دے خاوند تو عدت کے دوران رہائش دینا یہ بھی خاوند کی ذمہ داری، اور خرچہ دینا بھی خاوند کی ذمہ داری، کیونکہ وہ اگلے نکاح سے رکی ہوئی ہے. اور کیوں رکی ہوئی اگلے نکاح سے؟ اس خاوند کے حق کی وجہ سے کہ کہیں اس کے پیٹ میں اس کی اولاد نہ ہو. بھائی تو لہذا سکنا اور نفقہ بھی کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ خاوند کے ذمہ. تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا. وردہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور رد کیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وقال اور فرمایا لا ندع کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأة لا ندری اصدقت ام کذبت احفظت ام نسیت. لا ندع ودع یدع کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے. لا ندع کتاب ربنا ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے پروردگار کی کتاب کو. وسنت نبینا اور اپنے پیغمبر کی سنت کو. بقول امرأة ایک ایسی عورت کے قول کے ایک ایسی عورت کے کہنے پر. لا ندری کہ ہم نہیں جانتے اصدقت ام کذبت کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. احفظت ام نسیت کیا اسے یاد ہے یا وہ بھول گئی ہے. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے. لہا نفقۃ والسکنا کہ اس عورت کے لیے کیا ہوگا نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا. وقد قال ذلك عمر رضی اللہ تعالی عنہ بمحذر من الصحابۃ اور تحقیق یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ کی موجودگی میں. فلم ينكره احد تو کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. فکان اجماعا تو یہ اس بات پر اجماع ہوا. على ان الحديث مستنكر ان کہ یہ حدیث کیا ہے مستنکر ہے غیر معروف ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کیا. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کیوں مقرر نہیں فرمایا بھائی؟ تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ فاطمہ بنت قیس جو تھیں یہ جو خاوند کے جو رشتہ دار تھے ان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کرتی تھیں تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے لیے سکنا اور نفقے کا حکم نہیں فرمایا کہ یہ وہاں رہیں گی تو پھر اسی طرح جھگڑا وغیرہ ہوگا تو اس لیے حضور علیہ السلام نے سکنا اور نفقے کا حکم نہیں دیا ان کے لیے. اور جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان کے لیے سکنا اور نفقے کا حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ ان کا جو گھر تھا وہ جنگل میں تھا تو بالکل جنگل ہے خوفناک جگہ تو اب خامن سے بھی الگ ہیں تو لہذا اس وجہ سے چونکہ خوف کی جگہ تھی اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی کہ یہ کہاں چلی جائیں اپنے والدین یا اور رشتہ دار جس کے پاس رہنا چاہیں تو اقارب کے پاس تو اس وجہ سے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے سکنا اور نفقے کا حکم نہیں دیا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولیکن قیل لیکن کہا گیا ہے اراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکتاب والسنت القیاس کہ ارادہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کتاب اللہ اور سنت کے لیے قیاس کا. حضرت عمر نے تو یہ فرمایا کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت کو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ذکر کیا ان کی اس سے مراد قیاس ہے بھائی کیونکہ قیاس بھی کس سے کیا جائے گا بھائی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ایک چیز کا حکم معلوم ہوتا ہے نا اسی کو پھر آگے دوسری چیز پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے علت جامعہ کی وجہ سے بھائی کہ دونوں میں ایک علت پائی جاتی ہے ایک ہی علت. جیسے مثلا بھائی کہ شراب کا کیا حکم ہے حرام ہے تو یہ حکم تو موجود ہے کتاب اللہ سنت میں اور اسی پر پھر قیاس کیا جائے گا کس کو ہیروئن کو بھی اس کے اندر بھی وہی علت ہے نشے کی جو علت کس کے اندر تھی شراب کے اندر تو جب وہی علت اس کے اندر ہے تو حکم بھی اسی کا اس پر بھی لگا دیا جائے گا تو اس کو بھی کیا قرار دیا جائے گا حرام قرار دیا جائے گا. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارادہ کیے کتاب اور سنت کے لیے قیاس کو قیاس کا ارادہ کیا. علی الحامل المبتوتتی وہ حاملہ جو مبتوتہ ہے بتہ کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے بھائی مراد مبتوتہ سے مراد وہ جسے تین طلاقیں دی گئی ہیں بھائی حاملہ مبتوتہ جو حاملہ ہے وہ عورت جو حاملہ ہے پیٹ میں اولاد ہے اور اس کو خاوند نے کتنی طلاقیں دے دی ہیں؟ تین. یہ ہے حاملہ مبتوتہ. تو یہ حاملہ مبتوتہ جو ہے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ حاملہ کی عدت کتنی ہوتی ہے بھائی؟ وضع حمل، یعنی جب تک اس کو جنم دے دے بھائی. اور اس وقت تک سکنا اور نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قیاس کیا اس عورت جس کو طلاقیں دی گئی ہیں تین طلاقیں، اس کو کس پر قیاس کیا؟ حاملہ مبتوتہ پر. وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ، اور اس عورت پر جو عدت گزار رہی ہے کس سے؟ طلاق رجعی سے. جیسے طلاق رجعی والی جو ہے وہ عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے بھی سکنا اور نفقہ کس کے ذمے؟ خاوند. جیسے حاملہ مبتوتہ کے اندر بھی سکنا اور نفقہ کس کے ذمہ؟ خاوند کے. تو لہذا جو جس کو تین طلاقیں خاوند نے دی ہیں اور حاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی سکنا اور نفقہ ثابت ہوگا. تو اس کو قیاس کیا ان دونوں پر بجامع الاحتباس. کس کی وجہ سے؟ جامع احتباس. احتباس کا معنی ہے رکنا بھائی، رکنا بھائی. علت کیا ہے؟ علت قیاس کے لیے تو علت جامعہ چاہیے، ایک علت دونوں میں پائی جانی چاہیے بھائی. تو ان کے اندر جیسے احتباس ہے، یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہ گزر جائے، یہ اپنے نفس کو روکتی ہیں بھائی. یہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی طرح وہ جس کو تین طلاقیں ملیں جب تک اس کی بھی عدت نہیں گزرتی، وہ بھی اپنے نفس کو روکنے والی ہے. تو دونوں میں علت جامعہ احتباس موجود ہے، تو حکم بھی دونوں میں ان کے لیے سکنا اور نفقہ ہے، تو اس کے لیے بھی سکنا اور نفقہ ہوگا. تو یہ بعضوں نے کہا، بعض فقہا نے، وقیلا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس سے قیاس نہیں مراد، کتاب اللہ سے کتاب اللہ ہی مراد ہے اور سنت سے سنت ہی مراد ہے. وقیل، اور کہا گیا بینا سنت ہوا بنفسہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث کو تو خود بیان کر دیا، حدیث تو خود بیان کر دی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہوگا، نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی. وَأَرَادَ بِالْكِتَابِ، اور ارادہ کیا کتاب کے ذریعے، قَوْلَهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی اس قول کا، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، فِي بَابِ السُّكْنَى، یہ آیت ہے کس باب میں؟ سکنا کے باب میں ہے بھئی، اس کا ارادہ کیا. وَقَوْلَهُ تَعَالَى، اور اللہ کی یہ قول جو ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، متاع سے مراد یہاں نفقہ ہے، نفقہ ہے ان کے لیے، نفقہ ہے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. فی باب النفقتی، یہ آیت کس باب میں ہے؟ نفقہ کے باب میں ہے. تو کہتے ہیں سنت سے مراد ان کی حدیث تھی، اور کتاب اللہ سے مراد کتاب اللہ ہی تھی، قیاس نہیں تھا. وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ، اور اگر ظاہر نہ ہو. هذا هو القسم الخامس من المجهول، یہ پانچویں قسم ہے مجہول میں سے. اے لم یظہر حدیثه فی السلف، یعنی اگر ظاہر نہ ہو اس مجہول راوی کی حدیث سلف کے اندر. فلم یقابل برد ولا قبول، تو مقابل نہیں ہوا گیا اس کا نہ رد کے ساتھ اور نہ قبول، کیونکہ اس کا ظاہر ہی نہیں تھی، ان کو علم ہی نہ ہوا. تو کہتے ہیں یجوز العمل به ولا یجب، اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں. ولا یجب پر لکیر ہے بھائی، ہاں یہ بھی متن کا حصہ ہے، یجوز العمل به ولا یجب، اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں. تو اس پر تو یہ ایسی حدیث آئی ہے ایک ایسے راوی کی جو سلف سے نہ اس کے بارے میں قبولیت ذکر ہے اور نہ رد ذکر ہے، تو اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں. لیکن شرط ہے بھائی عمل کے جائز ہونے کی، شرط کیا؟ کہتے ہیں بشرط ان لم یکن مخالفا للقیاس، اس شرط کے ساتھ اگر یہ مخالف نہ ہو کس کے؟ قیاس کے مخالف نہ ہو، پھر اس پر عمل جائز ہے. وفائدہ تو اضافت الحکم حین اذن الى الحدیث دون القیاس ان لا یتمکن، اچھا بھائی اس پر پھر عمل جائز ہوگا بشرطے کہ قیاس کے مخالف نہ ہو، یعنی قیاس بھی اسی کی تائید کر رہا ہو تو اس حدیث پر عمل جائز ہے. اور فائدہ یہ ہوگا کہ اب حکم کی نسبت قیاس کے بجائے حدیث کی طرف کی جائے گی، کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے بھائی، تو حکم کیا ہو جائے گا؟ قوی ہو جائے گا. ایک حکم قیاس سے معلوم ہو رہا ہے اور ایک حکم کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ حدیث سے، تو قوی ہو گیا. وفائدہ تو اضافت الحکم حین اذن الی الحدیث دون القیاس، اور حکم کی اضافت اس وقت قیاس کے بجائے حدیث کی طرف ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ یتمکن الخصم فیہ ما یتمکن فی القیاس، کہ فریق مخالف قادر نہیں ہوگا اس کے اندر وہ جو قادر تھا قیاس میں. بھائی قیاس کو تو فریق مخالف آرام سے قیاس کا جواب دے کر اس کو رد کر سکتا ہے، لیکن حدیث کا جواب دینا اتنا آسان نہ ہوگا بھائی. تو اس حکم کی اضافت قیاس کے بجائے حدیث کی طرف ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قادر نہ ہوگا فریق مخالف اس کے اندر، جیسے کہ وہ قادر تھا کس میں؟ قیاس میں. کیا مانا بھائی قیاس میں کس چیز پر قادر تھا؟ من منع هذا الحکم، یعنی اس حکم کو کا انکار کرنے، رد کرنے سے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ اب وہ اس حکم کا اس طرح انکار نہیں کر سکتا جس طرح وہ قیاس کی صورت میں کر سکتا تھا بھائی. من منع هذا الحکم یعنی اس حکم کا رد کرنا، اس کا انکار کرنا بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.